مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
بزرگان محترم, جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے کہ یہ انگریزی مہینے کا آخری اتوار ہے اور میری حاضری ہر مہینے کے پہلے اور دوسرے اتوار کو ہوتی ہے, لیکن آج کے اتوار میں حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب دامہ مجدہم کو مصروفیت تھی, دینی مصروفیات ان کی ماشاءاللہ کثیر ہیں, تو انہوں نے اور اس مسجد کے منتظم جناب نجیب الحق صاحب دامت برکاتہم نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی نیابت آپ حضرات کے سامنے کروں, اس لیے توکلاً علی اللہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ دین کی بات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. اور جو خیر و برکت مفتی صاحب دامہ مجدہم کے آنے سے ہوتی وہ نہ صحیح, مگر کچھ نہ کچھ دین کی بات آپ حضرات کو پہنچ ہی جائے گی. میرا معمول ہر مہینے کے پہلے اور دوسرے اتوار کو قرآن مجید کی مختصر تفسیر بیان کرنے کا ہے, اور الحمدللہ ہم نے اس میں 27, 28, 29 اور 30 پارے مکمل کر لیے ہیں, اور 26واں پارہ آج کل ہمارا چل رہا تھا رمضان سے پہلے, اور اس میں بھی ہم نے الحمدللہ سورۃ الاحقاف اور سورہ محمد پوری کر لی ہے, اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے اتوار کو اور اس سے اگلے اتوار کو دو اتوار جو میری حاضری ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ سورۃ الفتح ہم شروع کریں گے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو آج کی مجلس جو ہے وہ چونکہ ایک زائد مجلس ہے, اس لیے یہ مناسب معلوم ہوا کہ ہم اپنا پرانا سلسلہ اپنی جگہ پہ باقی رکھیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ساتھی وہ ہوں جو اس تفسیر کے لیے یہاں تشریف لاتے ہوں, تو اگر آج ہم نے وہ تفسیر کا بیان کر دیا تو ان حضرات کو شاید کچھ شکایت ہو, اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت وہ آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق حج سے ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, پہلے اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات, کہ حج کے معلوم مہینے ہیں. حج کے معلوم مہینے ہیں, یعنی سب کو معلوم ہے کہ حج کے 3 مہینے ہیں, اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. اسی لیے حج کا جو احرام باندھا جاتا ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ سے آپ باندھ سکتے ہیں, اس سے پہلے رمضان میں حج کا احرام آپ نہیں باندھیں گے، بلکہ حج کا احرام باندھا جائے گا یا شوال میں یا ذیقعدہ میں یا ذیلحجہ میں. اور عام طور سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد لوگ حج کی تیاریاں شروع کرتے ہیں، فلائٹیں آہستہ آہستہ اب شروع ہو رہی ہیں، بلکہ شاید شروع ہو گئی ہیں. تو اس طریقے سے یہ شوال، ذیقعدہ اور ذیلحج یہ تین مہینے ہیں جن میں حج کی مصروفیت رہتی ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس طریقے سے ذکر فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں. اور اس کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ معلوم مہینے شوال، ذیقعدہ اور ذیلحجہ کے 10 دن ہیں. قرآن مجمل ہے، حدیث اس کی تفسیر ہے. قرآن مختصر بات کرتا ہے، حدیث آ کر اس کی تشریح کو بیان کرتی ہے. قرآن صرف یہ کہتا ہے نماز قائم کرو، لیکن یہ کہ نماز کتنے اوقات میں پڑھی جائے گی، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، قرآن اس سے خاموش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید نے صرف یہ بات کہی کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی تفسیر بیان کر دی. پھر آیت میں فرمایا گیا فمن فرض فیہن الحج، تو جو آدمی ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، فلا رفس، تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے، ولا فسوق، گناہ کا کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر جھگڑا نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اور توشہ لے کر جایا کرو. وتزودوا، توشہ لے کر جایا کرو. فإن خیر الزاد التقوى، کیونکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. آیت کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. حج کے معلوم مہینے ہیں، جو آدمی ان معلوم مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کرے تو نہ فحش بات ہو، نہ گناہ کا کام ہو، نہ حج کے اندر کوئی جھگڑا ہو، اور جو آدمی اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اور توشہ لے کر جایا کرو، کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ ہے. اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. یہ ہے آیت مبارکہ. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج پر جانے والوں کے بارے میں تین ہدایات دی، شروع میں منفی، پھر اس کے بعد دو ہدایات دی مثبت. تین ہدایات جو منفی دی کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو پہلی ہدایت یہ دی کہ فلا رفس، کوئی فحش بات نہ ہو، فحش کام نہ ہو، ولا فسوق، گناہ نہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور جو مثبت باتیں ذکر فرمائی، مثبت احکام ذکر کیے، وہ یہ فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اور دیکھو توشہ لے کر جایا کرو، کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ ہے. اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو. اب اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ پہلے نفی ہے، پھر اس کے بعد اس بات ہے، دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور پھر آگے یہ فرمایا یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، بلکہ یہ فرمایا جو بھی نیکی کا کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو آج کل لوگ سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ قرآن حکیم اور حدیث میں جو آدمی غور کرے گا اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اصل چیز جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہو. تو تقویٰ کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا. تو جو آدمی گناہوں سے بچتا ہو وہ اللہ کے ہاں زیادہ باعزت ہے. اسی طرح حج کے اندر بھی اصل جو کام ہے وہ ہے کس کا؟ گناہوں سے بچنا. اب فرض کیجئے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جناب حج کرنے جا رہا ہے، لیکن پیسہ اس کا حرام کا ہے، کسی کا پیسہ مار کر جا رہا ہے، وراثت کا پیسہ اس نے دبایا ہوا ہے، لوگوں کا قرضہ لیا ہوا ہے، رشوت کا پیسہ اس کے پاس ہے، سود کا پیسہ اس کے پاس ہے، اور اپنا خشوع خضوع سے حج کرنے جا رہا ہے. اس خشوع خضوع کا شرم کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جب حرام پیسہ وہ لے کر جائے گا تو اس سے نہ حج اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا اور نہ عمرہ قبول ہوگا. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اور عجیب حدیث ہے کہ آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ یطیل السفر اشحاص اغبارا، کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے جاتا ہے، مقام مقدس پہ پہنچتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلودہ ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ بڑا بڑا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اتنا لمبا سفر کیا، محنت کی، وہاں پہنچا، ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی دعا اس کی قبول نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا حرام کا، پینا حرام کا. وجسد غزی بالحرام مأكله حرام ومشربه حرام وجسد غزی وغزی بالحرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اور غذا اس کو حرام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا یستجاب لذلک، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ تو حج پر جانے والے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ میں نے کسی کا پیسہ تو نہیں مارا ہوا. ایسا تو نہیں کہ میں جا رہا ہوں اور لوگوں کا پیسہ مار کے جا رہا ہوں، یا سود کا پیسہ ہے، یا رشوت کا پیسہ ہے، یا ڈاکے کا پیسہ ہے، یا چوری کا پیسہ ہے. ظاہر ہے کہ ڈاکے کا، چوری کا، رشوت کا، دھوکے بازی کا، وراثت کا، دوسروں کے پیسے مارے ہوئے، ان سے آپ کوئی آدمی حج کرنے جائے گا، اس سے نیکی کی توقع کرنا تو یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ تو بے وقوفی کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے کہ جس آدمی نے کوئی کپڑا پہنا 10 دراہم کا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، فرمایا جس آدمی نے کوئی کپڑا پہنا اور اس 10 درہم کا تھا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک اس کپڑے کی 1 دھجی بھی اس کے اوپر ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی. یعنی آپ پیسہ مار کر، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے اور پھر لباس بنائے، کوئی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تو محفوظ رکھے، کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم کے اوپر ہے اس کی نماز اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں. اس لیے حج پہ جانے والے کے لیے پہلی چیز کیا ضروری ہے، وہ دیکھے کہ میرے پاس کوئی حرام رقم تو ساتھ شامل نہیں ہے، اور میں نے لوگوں کے حقوق تو نہیں دینے. اور اب تو یہ نہیں رہا، لیکن کچھ عرصے پہلے میں کی یہ بات تھی کہ جو بھی آدمی حج کرنے جاتا تھا وہ پہلے حقوق ادا کرتا تھا، معافی تلافی کراتا تھا. یعنی اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اس کے پاس جاتا تھا، بھائی حج پہ جا رہا ہوں تو ذرا تم کہا سنا میرا ہو تو معاف کر دینا، کبھی کوئی میری بات تو میں ناگوار ہوئی ہوں. اب تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اب لوگوں کو حقوق و لباد کا کوئی دھیان ہی نہیں رہا. تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، حج پر جانے والے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے پاس جو مال بھی ہے، کپڑے ہیں، سوٹ کیس ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں وہ حلال کی ہوں، ان میں کوئی چیز حرام کی نہ ہو، نمبر ایک. دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. اگر وہ حج فرض اس نے اب تک نہیں کیا تو پھر حج فرض کی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ حج کرنا فرض ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کی استطاعت رکھتا تھا اور اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یہوت یہودین او نصرانین، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اس لیے اگر اس نے حج فرض اب تک نہیں کیا تو اس کی نیت ہونی چاہیے حج فرض کی، کہ میرا یہ فرض ادا ہو جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں وہ نماز، روزہ، زکات اور حج ہے. چوتھا رکن جو ہے، پانچواں رکن اسلام کا، وہ حج ہے. اس لیے حج فرض ادا کرنا یہ سب سے مقدم. اور اگر حج فرض کر چکا ہے اور حج نفل کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں نیت محض اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کرنے کی ہو، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی ہو. یہ سوچے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، گناہ گار ہوں، وہاں جاؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت مجھ پر، گناہ گار پر بھی برسے گی، تو بڑوں کی مغفرت ہوگی، میری بھی مغفرت ہو جائے گی. حج فرض تو میں نے کر لیا لیکن اس کے بعد نہ جانے مجھ سے کتنے گناہ ہوئے اور غلطیاں ہوتی رہیں، چلو ایک حج کر لوں، شاید اللہ سبحانہ و تعالی اس حج کو حج مبرور بنا دے اور میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ کوئی فوش کام کیا، نہ گناہ کا کام کیا، تو ایسا واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل معصوم ہوتا ہے. اس طرح جب آدمی حج سے واپس آتا ہے تو اگر اس نے اللہ کے لیے حج کیا ہے، نمبر ایک، نمبر دو اس نے کوئی فوش حرکت اس میں نہیں کی، نمبر تین گناہ کا کام اس نے نہیں کیا، تو رجع کیوم ولدته امه، اس طریقے سے واپس آئے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا. اس لیے اللہ کے لیے حج کرنے کی نیت کرنی چاہیے. اور جب اللہ کے لیے ہے تو پھر لوگوں کو کیا دکھانا. وہ قصہ مشہور ہے کہ ایک آدمی ایک صاحب دوسرے صاحب سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ دوسرے صاحب جو تھے ذرا شیخی خورے تھے، تو انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ بھائی وہ گلاس اٹھا کر لاؤ جو ہم نے ہم چوتھے حج میں لے کر آئے تھے، وہ گلاس اٹھا کے لاؤ جو ابھی ہم چوتھے حج میں لے کر آئے تھے. تو وہ جو صاحب تھے ملنے والے کے لیے گئے تھے، بزرگ تھے، فرمایا تم نے ایک جملے میں اپنے چار حجوں کا ثواب ضائع کر دیا. فرمایا تم نے اپنے ایک جملے سے چار حجوں کا ثواب ضائع کر دیا، یعنی یہ دکھاوا کر دیا کہ میں چار مرتبہ کا حاجی ہوں بلکہ الحاج ہوں. الحاج ہمارے یہاں اس کو کہنے لگے ہیں کہ جس نے بہت سارے حج کیے ہو، حالانکہ شرم ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. بہرحال آدمی حج کرے تو کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. عمرہ کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ جناب اب تو یہ عمرہ کرنا اور حج کرنا یہ بھی ایک اسٹیٹس کی علامت بن گیا ہے، اور یہ کہ بھائی ہم تو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، بھائی ہم تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، تو وہ ایک قسم کا دکھاوا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ نے ہمیں دینی طور پر بھی بہت اونچا بنایا ہے اور دنیاوی طور پر بھی. تمہارے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے، اور ہمارے پاس تو اتنی ساری دنیا ہے اور اتنا سارا دین ہے کہ ہم ہر سال ماشاءاللہ رمضان کو بھی جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور ہر سال حج کرتے ہیں. تو یہ جو ہے اسٹیٹس کہ بھائی ہم تو ہر سال رمضان وہاں گزارتے ہیں، ہم تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھانا تو نہیں ہے، یہ تو مخلوق کے سامنے اپنی عبادت کا اظہار ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو نفلی عبادت ہے اس کو چھپا کر کرنا بہتر ہے، جو فرض عبادت ہے اس کو تو ظاہر کر کے کرنا بہتر ہے. فرض نماز سب کے سامنے پڑھنی چاہیے، فرض حج سب کو بتانے گا الحمدللہ بھائی حج فرض کی توفیق ہو رہی ہے، دعا کرو کہ قبول ہو جائے. لیکن باقی نفلی حج ہے، نفلی عمرے ہیں، اس میں تو جتنا اخفا ہوگا، جتنا آدمی اس کو چھپا کر کرے گا، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوتا ہے. اسی لیے نفل نمازیں اور نفلی جو تلاوت، نفلی روزے، ان کے بارے میں حکم یہ کہ ان کو چھپا کر کیے. آپ سب کے سامنے پڑھیں گے ثواب کم ملے گا، گھر میں جا کر پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا، رات کی تاریکی میں اٹھ کر پڑھیں گے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور زیادہ ثواب ملے گا. جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کام کیا جائے گا اور مخلوق سے کہ اس سے بچا کر کیا جائے گا، اتنا ہی اس کے اندر نور اور انوار زیادہ ہوں گے. اور اسی لیے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، کہ اگر تھوڑا سا بھی دکھاوا ہو تو وہ شرک ہے. آپ کو پتا کہ ریا کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں فرمایا الریاء الشرک الاصغر، ریا جو ہے وہ شرک اصغر ہے، ریا شرک ہے، البتہ چھوٹے درجے کا شرک ہے. ایک بڑا درجے کا شرک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی آدمی بتوں کے سامنے سجدہ کرے، تو یہ ظاہر ہے اس سے تو آدمی پکا مشرک ہے، کافر ہے. ایک آدمی سجدہ تو کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، مگر اس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا کم ہے اور لوگوں کو دکھانا زیادہ ہے. تو یہ جو لوگوں کو دکھانا ہے، سجدہ تو اگرچہ اللہ کے لیے ہے مگر بیچ میں ساتھ نیت ہو رہی ہے لوگوں کو دکھانے کی اور لوگوں پر جتانے کی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک، کہ تھوڑا سا جو دکھاوا ہے وہ بھی شرک ہوتا ہے. اس لیے حج اور عمرے پہ جو جانے والے ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ میرے پاس کوئی حرام تو نہیں ہے، حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، اس سے صاف کریں اپنے آپ. حلال رقم ہونی چاہیے، پکی حلال، ایسی حلال جس پہ آپ قسم کھا لیں کہ الحمدللہ اللہ کی قسم یہ حلال. پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو، بلکہ جو ہو کس کے لیے ہو، اللہ سبحانہ ہوا، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے. جہاں مخلوق بیچ میں آ گئی تو اس کے ثواب کے اندر کمی آ جائے گی، ریا اور دکھاوا شروع ہو جائے گی. دو چیزیں ہو گئیں، یہ دو چیزیں تو ہیں حج یا عمرے کے شروع کرنے سے پہلے، لیکن جب آپ حج پر چل پڑے تب اللہ سبحانہ و تعالی نے تین چیزوں کی نفی کی. دیکھو حج پہ جا رہے ہو تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. نمبر ایک، رفث نہیں ہو، رفث نہ ہو. نمبر دو، فسوق نہ ہو. نمبر تین، جدال نہ ہو. رفث کہا جاتا ہے فحش گفتگو کو یا فحش حرکت کو. فحش گفتگو، بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن فحش گفتگو کے عادی ہوتے ہیں، دوستوں سے فحش بات کر لی، ادھر ادھر فحش بات کر لی. تو حج کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ کوئی فحش بات میرے منہ سے نہ نکلے. اسی طرح فحش حرکت کے بد نظری نہ ہو، فحش حرکت کے بد نظری نہ ہو. خاص طور پر حج کے اندر بڑا مسئلہ یہ ہے، امتحان ہے بڑا زبردست، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کے لیے احرام میں یہ پابندی رکھی ہے کہ وہ اپنے چہرہ نہ چھپائیں. اللہ تعالی نے عورتوں کے اوپر یہ پابندی رکھی ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہ چھپائیں. مردوں کے لیے احرام تو کیا ہے کہ وہ سلا ہوا لباس نہ پہنے، چنانچہ مرد احرام کے اندر سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتا. اگر آپ چہرہ چھپائیں گے کسی چیز سے، آپ کو دم دینا پڑے گا، وہ صدقہ دینا پڑے گا. سر نہیں ڈھک سکتا، مرد جو ہے وہ سر نہیں ڈھانپ سکتا. ٹوپی پہن سکتے آپ، نہ اماما ٹوپی اتارو، اماما اتارو پگڑی اتارو، ننگے سر ہو کے جاؤ. تو یہ سب ٹوپی اماما سب اتر جاتا ہے. اور جناب سر کا ڈھانپنا یہ بھی مرد کے لیے منع، چہرے کا چھپانا بھی منع، اور سلا ہوا لباس پہننا بھی منع. عورتوں کے لیے سر کو ڈھانپنا جائز بلکہ ضروری، کیونکہ بال ہیں، وہ تو بال نامحرموں سے چھپانے ہیں. اور جسم سے سلا ہوا لباس پہننا یہ بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے وہی پہنتی ہیں. لیکن چہرے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چہرہ نہ چھپاؤ، یعنی چہرے پر کپڑا نہ لگے. البتہ اگر کوئی نامحرم آ جائے تو کسی چیز سے آگ کر لے. چنانچہ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم حج پہ جاتے تھے تو ہمارا چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، لیکن جب بھی کوئی نامحرم آتا تھا یا قریب سے سواریوں گزرتی تھی، ہم فوراً کسی چیز سے آڑ کر لیتے تھے تاکہ پردے کا بھی اہتمام رہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ عورتوں کو کہ بھائی چہرہ کھلا رہے اور ساتھ ساتھ پردے کا بھی اہتمام. اب اس کے لیے وہ یہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ کہ ہیٹ ویٹ لگا لیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ ایک پردہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ چہرہ بھی کھلا رہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اب بہرحال عورت کے اوپر یہ ہو گئی پابندی. اب جب عورت چہرہ کھولے گی تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو نظر آئے گا، کہ رہی ہو آگے چھجے ہی ڈال لے اور چھجے کے اوپر ایک کپڑا لٹکا لے تو بھی کچھ نظر آئے گا. پھر اگر وہ چھجا نہ لٹکا سکے اور چہرہ کھولا رکھے تو بھی مرد کے لیے حکم کیا ہے، اپنی رگا کو نیچی رکھ. للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں آپ جا رہے تھے تو ایک عورت نے آ کر آپ کے سے مسئلہ پوچھا. نوجوان عورت تھی تو اس نے آ کر مسئلہ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسئلے کا جواب بتایا. اس نے پوچھا کہ میرا باپ جو ہے وہ بہت ضعیف ہے اور وہ حج نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اگر تمہارے والد پر قرضہ ہو تو تم ادا نہیں کرو گی؟ کہا ادا کروں گی. کہا کہ یہ بھی اللہ کا قرضہ ہے، تم اس کو بھی ادا کرو. یعنی باپ اگر حج کرنے کے قابل نہیں ہے تو تم اس کی طرف سے حج کر لو، جسے حج بدل کہا جاتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتا رہے تھے تو آپ کی اوٹنی پر آپ کے پیچھے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سورت کو دیکھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے پیچھے فضل ابن عباس یہ دیکھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان کا جو منہ تھا وہ پھیر دیا، ان کا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر دیا، اشارہ کر دیا کہ تمہیں اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اگر کوئی عورت بے پردہ ہے کسی بھی وجہ سے، یا تو اس لیے کہ وہ پردہ نہیں کرتی، یا اس لیے کہ وہ بیچاری چہرہ کھولنے پر کسی بھی وجہ سے مجبور ہے، آنکھیں خراب ہے یا کچھ ہے، تو آپ کے لیے دیکھنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی اس کی ہے کہ اس نے چہرہ کیوں کھولا۔ ارے بھائی، اس کی غلطی ہے یعنی چھوڑ، ہو سکتا ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہو، جیسے کہ احرام کے اندر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ نگاہ نیچے رکھو۔ ان للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ ظاہر نگاہ کو مومن کب نیچے رکھے گا؟ جب دیکھنے کا ڈر ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کو یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہ نیچے۔ اب حج کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، دنیا بھر سے مرد عورتیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اجتماع بھی مخلوط ہوتا ہے، ادھر شریعت نے یہ حکم دیا ہوا ہے، ایسے میں اپنی نظروں کو بچانا اور شہوت سے بچانا، ایسے اپنی نظروں کو شہوت سے بچانا اور اپنی گفتگو کو شہوت سے بچانا یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ فمن فرض فیہن الحج، جو آدمی ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے، فلا رفث، تو فحش بات نہیں چلے گی، نہ فحش گفتگو کی اجازت ہے، نہ فحش حرکت کی اجازت ہے، نہ فحش نظر کی اجازت ہے، فحش نظر کی بھی اجازت نہیں۔ اور تو اور جب مرد نے بھی احرام باندھا ہوا ہے، عورت اس کی بیوی بھی ساتھ ساتھ ہے، تو میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب احرام باندھ لے آدمی، مرد نے بھی احرام باندھ لیا، بیوی نے بھی احرام باندھ لیا، تو مرد کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام، بلکہ اگر کرے گا تو حج ختم ہو جائے گا اس کا۔ اور مرد کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ میاں بیوی والے تعلق قائم کرنا یا ابتدائی جو اس کے افعال ہوتے ہیں وہ اختیار کرنا، وہ بھی ناجائز۔ اس کو شہوت سے چھونا، بوسا لینا، کناپ، یہ سب کے سب ناجائز۔ جب اپنی بیوی کے ساتھ جائے ناجائز ہے، تو جناب آپ اندازہ کرو کہ نامحرم کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی کیسے اجازت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے اندر جو سب سے پہلا حکم دیا قرآن کے اندر، قرآن میں جو پہلا حکم ہے وہ کیا ہے؟ فلا رفث، فحش نہیں ہوگا، نہ فحش گفتگو ہوگی، نہ فحش حرکت ہوگی، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی فحش گفتگو نہیں ہوگی، فحش بات نہیں ہوگی، فحش کام نہیں ہوگا۔ پہلا حکم تو یہ دے دیا۔ دوسرا حکم کیا دیا قرآن نے؟ فلا رفث ولا فسوق، کہ دیکھو گناہ نہ کرنا، طواف کر سکو نہ کر سکو، ذکر کر سکو نہ کر سکو، درود شریف پڑھ سکو نہ پڑھ سکو، وہ بات کی بات ہے، پہلے یہ دیکھو کہ تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا۔ فلا ولا فلا رفث ولا فسوق، تو دیکھو کوئی فوش حرکت نہ ہو، ولا فسوق، اور کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ اس لیے حج کے اندر جو دوسری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی حج پہ جا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے، سب یہ پوچھتے کرنا کیا چاہیے، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن نے جو پہلے ہدایت دی وہ یہ کہ فحش نہ ہو، دوسری ہدایت دی کہ گناہ نہ ہو، تیسری ہدایت دی کہ جھگڑا نہ ہو۔ تو فسوق کہہ کر بتلا دیا کہ دیکھو پورے حج میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی گناہ آپ سے سرزد نہ ہو، ہر وقت اس کو دیکھتے رہنا ہے کہ گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا۔ کیونکہ اگر آپ گناہ سے بچ گئے، آپ سب سے متقی ہو، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ اگر آپ نے گناہ نہیں کیا تو چاہے آپ نیکی کے کام نہ بھی کرو، تو بھی آپ جناب سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور اللہ کے محبوب بندے اور عبادت گزار ہو۔ اصل چیز تقویٰ ہے۔ تو دوسری چیز کیا فرما دی؟ کہ ولا فسوق، فحش نہ ہو، ولا فسوق، گناہ نہ ہو۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر جھگڑا نہ ہو، حج کے اندر جھگڑا نہ ہو۔ اب وہ بھی بات دیکھیں، جب آدمی حج میں جاتا ہے تو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اب ناشتے کا ٹائم ختم, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا بول تو ملتا ہی نہیں, کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا, مل بھی رہا ہے تو اپنے وقت پہ نہیں مل رہا, جو گھر کا آرام ہے. اب آدمی چاہتا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں تو میری ہر چیز جو ہے وہ ویسی ہو جیسے گھر میں ہوتی تھی. ظاہر گھر میں تو ہو نہیں سکتی, گھر والی آرام, گھر والا آرام تو مل نہیں سکتا, تب چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. چڑچڑاپن ایک دوسرے کو اتارتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو تیسری بات یہ ہے کہ ولا جدال فی الحج, حج کے اندر جھگڑا نہ ہو. صبر ساتھیوں, آپ دیکھو کہ اگر آپ حج پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے, چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. اس چڑچڑے پن کی وجہ سے غصہ آتا ہے, اور غصہ آتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے, اور جھگڑا ہوتا ہے تو حج کا ثواب جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ تھے حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ حسن, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا, یہ انسانی نفسیات کو پہچانتے ہیں, اور انسانی نفسیات کو پہچان کے ایسی کانٹے کی بات بتا دیتے ہیں بعض اوقات کہ جناب اس سے جناب بڑا مزہ آتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. میں حج پہ جانے لگا, یہ بات ہے 1980 کی, یعنی آج سے 26 سال پرانی بات ہے. 1980 میں حج پہ جانے لگا تو میں نے اپنے شیخ حضرت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ اسے روح کو لکھا کہ حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں تو کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو میرا یہ خیال تھا حضرت نصیحت فرمائیں گے بھی طواف زیادہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. تو لیکن حضرت کا جواب آیا, میں تھا لاہور میں, حضرت رہتے تھے ملتان میں, تو وہاں سے حضرت کا جواب آیا تو حضرت نے صرف یہ بات لکھی, اچھا کھائیں, اچھا پیئیں اور خوش رہیں. یہ نصیحت ہو رہی ہے حج پہ جانے کے لیے, کیا نصیحت ہو رہی ہے؟ اچھا کھائیں, اچھا پیئیں اور خوش رہیں. ایک نصیحت, خوش رہیں, خوش, اچھا کھائیں, اچھا پیئیں اور خوش رہیں. اب جناب اب وہ کیا چاہیے, اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں, ہے جی, پیٹو کو کیا چاہیے روٹی, ہے جی. تو اب ہم جیسے لوگ جو کھاؤ پیو لوگ ہیں ان کے تو مزے آ گئے کہ جناب اب ہم اترے, ہم نے کہا بھائی ایک ریال کی آئس کریم ملی, پہلے آئس کریم کھائے پھر جائیں گے بیت اللہ کے ہر مسجد حرام میں. اب بھائی چائے کا وقت آ گیا, پہلے چائے پی لیں, ذرا مزہ آ جائے گا, پھر جائیں گے اپنا حرم میں. تو ہم نے حضرت کی اس نصیحت پر اپنے پیٹو پن کے مطابق عمل شروع کر دیا, اچھا کھایا, اچھا پیا, اور کھانے بھی ذرا کچھ پیسے تھوڑے سے لے کر گئے. اگر ایک ریال کا کھانا ملتا تھا مثلا چار ریال کا ملتا, ہم نے پانچ ریال کی ذرا اچھی چیز لے لی, مزے سے کھایا, اللہ کا شکر ادا کیا, تو چہرہ دل بھی خوش ہے. اب جناب وہ میرے رشتے دار میرے ساتھ تھے, میرے رشتے کے ماموں, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں کبھی غصہ نہیں آتا. اب وہ کہتے تھے دیکھو یہ بس نہیں چل رہی, دیکھو یہ نہیں ہو رہا, دیکھو یہ نہیں ہو رہا, یہ ڈرائیور کہاں چلا گیا, ہر چیز میں غصہ آتا ہے, دیکھو پانی نہیں آ رہا, دیکھو جناب بجلی نہیں چل رہی, دیکھو یہ نہیں ہو رہا. اب ہم اپنا کھا رہے پی رہے خوش. تو اس وقت ہمیں قدر ہوئی کہ دیکھو ہمارے شیخ نے ہماری نفسیات کا اندازہ کر کے ایسی چیز بتا دی کہ جس کی وجہ سے یہ خوش خوش حج کر لے اور کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے, تکلیف نہ کسی کو پہنچ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہ بات فرمائی کہ دیکھو جب حج میں جاؤ تو نہ خوش حرکت ہو, نہ گناہ ہو, ولا جدال فی الحج, اور دیکھو حج کے اندر جھگڑا نہ ہو. ولا جدال فی الحج, حج کے اندر جھگڑا نہ ہو. جب یہ تین نصیحتیں کر دی, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, اور پھر آگے کیا نصیحت کی, وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو تو تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے, تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اشارہ کر دیا کہ دیکھو جب ان گناہوں سے تم بچ گئے, اب تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے تو رب اس کو جانتا ہے, وہ تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. وما تفعلوا من خیر, اور تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے, یعلمہ اللہ, اللہ اس کو جان. بہت سارے آدمی نیکی کے کام وہ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, پانی ختم ہو گیا, چیز آپ نے چپتے سے نیچے سے لا کے یہاں رکھ دی, لوگوں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب ختم ہوئی تھی اور کون لے آیا یہاں لا کے رکھ دی. لیکن انہوں نے تو نہیں دیکھا, انہوں نے تو نہیں جانا, لیکن جس کو جاننا چاہیے وہ جانتا ہے, اس کے وہ اس کو پتا ہے کہ کس بندے نے ان لوگوں کو راحت پہنچائی ہے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. آگے تین نصیحت منفی تھی، ایک نصیحت یہ کی کہ جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، پانچویں نصیحت یہ کی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور توشہ لے کر جایا کرو کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ کا ہے، توشہ لے کر جایا کرو کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ کا ہے، توشہ لے کر جایا کرو یعنی ضرورت کا سارا سامان ساتھ رکھو، کھانے پینے کا ضرورت کا سارا سامان ساتھ رکھو، یا مت تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو، دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنو. اور یہ جو قرآن مجید کی آیت میں فرمایا گیا کہ توشہ لے کر جاؤ کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے، تو اس میں اشارہ ہے، سارے مفسرین متفق ہیں کہ اس میں اہل یمن کی طرف اشارہ ہے. اہل یمن جو تھے وہ یمن سے آیا کرتے تھے، اور وہ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ نحن المتوکلون علی اللہ، کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر کے آئے، اللہ کا گھر ہے، اللہ میں کھلائے گا پلائے. آج کل بھی بعض لوگ آپ نے سنا ہوگا اس طرح کی بات کرتے ہوئے، ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، تو مطلب یہ سمجھتے ہیں یہاں سے کچھ نہ لے کے جاؤ، وہاں لوگوں سے کھائیں گے، یہ مطلب سمجھتے ہیں. حالانکہ توشہ لے کر جانا اس کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ وتزودوا توشہ لے کر جاؤ فإن خیر الزاد التقویٰ. تو اہل یمن آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ساتھ کچھ لے کے بھی آتے تھے، اب جب یہاں آتے تھے دوسروں پر بوجھ بنتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے اور ان کے ذریعے سے ساری امت کے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، توشہ لے کر جایا کرو کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ کا توشہ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو. وَاتَّقُونِ آخری نصیحت کی چھٹی نصیحت کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی تقویٰ اختیار کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تین نصیحتیں منفی فرما دی کہ فحش بات نہ ہو، گناہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اور پھر تین نصیحتیں مثبت انداز کی کہ تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور توشہ لے کر جاؤ اور تقویٰ اختیار کرو. تو یہ نصیحتیں ہیں جو حج پر جانے والے کو خاص طور پر اختیار کرنی چاہیے. ایک اور نصیحت جو قرآن مجید میں تو نہیں ہے لیکن حدیث شریف میں اس کا کئی جگہ ذکر آیا ہے، اور وہ ہے کہ آدمی حج کے اندر گھبراہٹ نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، بلکہ سکون سے رہے. عام طور سے حج کے اندر جو پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ جلد بازی سے کھڑی ہوتی ہیں. یہ جتنی آپ دیکھتے حادثات ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے، جو بھی عقل مند جس کو اللہ نے کچھ عقل دی ہو وہ جانتا ہے کہ یہ جلد بازی کی وجہ سے ہے. جلد چاہتے جلدی سے ہم کام کر لیں اور جلدی سے کر کے نکل جائیں، ہم پہلے نکل جائیں باقی لوگ پیچھے آتے رہیں، دوسرا بھی یہ سوچتا ہے کہ ہم جلدی سے نکل جائیں باقی لوگ بعد میں آئیں گے، تیسرا بھی یہی سوچتا ہے. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب جلد بازی کی جائے گی تو اس میں ہجوم ہوگا، ایک دوسرے سے ٹکرانا، اور جناب ہم بات واقع ہو جاتی ہے، اور اتنی ہم بات ہو جاتی ہے بسا اوقات کہ افسوس ہوتا ہے کہ حاجی اور ایک دوسرے کو انہوں نے کچل دیا. آپ اندازہ کیجئے کہ حاجی اور ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ جلد بازی اور گھبراہٹ ہے. حالانکہ عبادت ہمیشہ سکون سے کرنی چاہیے، نماز بھی آدمی کو سکون سے پڑھنی چاہیے، جلد کی گھبراہٹ یہ تو منع ہے، یہ تو خوشی خوشی کے خلاف ہے. اسی طریقے سے حج کے اندر گھبراہٹ کا اظہار کرنا، جلدی جلدی کام کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ بنیادی خرابی ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما. جب آپ عرفات کی شام کو یعنی نمی کی شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس پلٹے ہیں تو اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جلد بازی کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ اعلان فرمایا علیکم بالسکینہ، کہ دیکھو سکینت کے ساتھ چلو، سکون اختیار کرو، سکینت کے ساتھ رہو. اسی طرح جب آپ چل رہے تھے تو آپ نے پیچھے آواز سنی کہ کوئی آدمی اپنی جانور کو کوڑا مار رہا ہے کیس چلانے کے لیے، اور چیخ رہا ہے بھگانے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوڑا اٹھایا، آپ کے ہاتھ میں بھی کوڑا تھا، اور آپ نے اٹھا کر اعلان فرمایا کہ علیکم بالسکینہ فان البر لیس بالایذا، دیکھو سکینت اختیار کرو، سکون سے سارے کام کرو، اور نیکی کوئی دوڑنا نہیں ہے، دوڑنا کوئی نیکی نہیں ہے کہ دوڑ دوڑ کے سارے کام کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تو ساری جو اس وقت خرابیاں ہجوم پیدا ہو رہی ہیں اور جو حادثات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے کہ جلد بازی اور کام کو سکون سے نہ کرنا. ہوتا کیا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی یہ کام کر لیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. عام طور سے جو اموات ہو رہی ہیں وہ 11 اور 12 کو ہو رہی ہیں، ظہر کے بعد، 11 اور 12 کو ظہر کے بعد. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 11 تاریخ کو جو 3 جمعرات پر رمی کی جاتی ہے، وہ ہوتی ہے ظہر سے لے کر، ظہر سے شروع ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہاں جا کر بسترہ لے جاتے ہیں 12 تاریخ کو، خیموں سے نکلے، بسترے سر پہ رکھے، جا کے انہوں نے اپنا جمعرات کے قریب میں وہ بستر لگا دیے، اور اب اس انتظار میں کہ جیسے ہی زوال ہوگا کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ اپنا کنکریا مار کے یہ جا وہ جا بھاگ کے اپنا مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے. اب جناب سب وہاں پہنچ گئے، اب سب جمع ہیں، سب کے ہاتھ میں بستر ہے، کسی نے لوٹا اٹھا رکھا، کسی نے ٹیفن کیریئر اٹھا رکھا. ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے ایک آدمی کے ساتھ، جب یہ سارا سامان ہوگا تو آخر اس کے رکھنے کے لیے بھی جگہ چاہیے. ویسے انسانوں کا ہجوم، حاجیوں کا ہجوم، اس پر یہ سامان، اور پھر سب جوش میں ہیں کہ جیسے ہی وقت ہوگا کھٹاکھٹ مار کے ہم بھاگ جائیں گے. اب جب یہ صورتحال ہوگی اس میں یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی. اب دیکھیے کہ ان کنکریوں پر رمی کرنے کا وقت ظہر کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور یہ اگلے دن صبح صادق تک رہتا ہے. یہ جو رمی کرنے کا وقت ہے یہ ظہر سے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن فجر کے وقت شروع ہونے سے ذرا پہلے تک رہتا ہے، سحری کے وقت تک، یعنی جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک وقت برقرار رہتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص، فرض کیجئے کہ رمی کا وقت شروع ہوا تھا ظہر کے بعد، کوئی آدمی رات کو 11 بجے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، رات کو 11 بجے رمی کر کے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے، اس کے اوپر نہ دم واجب ہے نہ کوئی صدقہ واجب ہے، اس کے اوپر نہ کوئی دم واجب ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی صدقہ واجب ہے. لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جناب ظہر کے بعد رمی کر کے فوراً مکہ مکرمہ پہنچ جائیں عصر کے وقت میں. ارے بھائی تم وہاں جا کے کیا کرو گے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں ہے وہ یہاں ہے، جو تمہیں وہاں مغفرت کرے گا وہی اب یہاں مغفرت کرے گا. یہاں تم اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہو اور دوسرے حاجیوں کو بھی رگڑ رہے ہو اور ان کو کچل رہے ہو، اس سے بہتر نہیں کہ آرام آرام سے سارے کام کر لو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی بہت رکھا تھا اور جگہ بھی بڑی بنائی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ گھبراہٹ میں آ کر جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے جو حج پر جانے والے ہیں ان کے لیے یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ وہ گھبراہٹ اور جلد بازی سے بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، ہر کام اطمینان سے کرنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور جلدی جلدی کام کرنا یہ شیطان کی طرف سے. ایک آدمی نماز کے لیے آ رہا ہے، دوڑ کے آنا چاہیے یا آہستہ آہستہ آنا چاہیے؟ آپ بتائیے، اگر آپ نے بھی تو کچھ مسئلے پڑے ہوں گے تھوڑے بہت. ایک آدمی وہاں سے چلا اور یہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اس کو دوڑ کے آنا چاہیے اطمینان سے آنا چاہیے؟ دوڑ کے آئے سانس پھول اللہ اکبر، اب یہ تو شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے منع کیا. آپ آرام سے آئیں، آرام سے سکینت کے ساتھ سکون کے ساتھ شریک ہو، شریعت نے منع کیا. نماز میں بھی اس طرح دوڑنے کو منع کیا، حج میں بھی اس طرح دوڑنے کو منع کیا گیا. یہ صرف اس لیے تاکہ ہر کام سکون کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ، جو کام سکون اور طریقے سے کیا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالی کی رضا کے مطابق بھی ہوتا ہے، اور آدمی خود بھی تکلیف سے بچتا ہے اور دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف سے پہنچاتا ہے. اگر آپ دوڑ کے آئے، ایک کو آپ نے ادھر کونی مار دی، ادھر کو کونی مار دی، کبھی یہاں گرے کبھی وہاں پھسلے، پھر آ کے اللہ اکبر کہہ دیا، تو کیا مزہ آیا؟ 4 آدمیوں کو آپ نے تکلیف پہنچائی اور 1 منٹ آپ کو پہلے پہنچ گئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ، بڑے مشہور نام سنا ہوگا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، انہوں نے میدان عرفات میں خطبہ دیا. یہ بڑے حضرات تھے اور جانتے تھے دین کیا چیز ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ نیکی میں سبقت کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جس کا گھوڑا پہلے پہنچ جائے یا جس کا اونٹ پہلے پہنچ جائے. اس زمانے میں یہ گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی ہاں جی, کوئی بس تو نہیں ہوتی تھی, ورنہ آج کل آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیکی میں سبقت کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جس کی بس پہلے پہنچ جائے یا جس کی گاڑی پہلی پہنچ جائے. لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی نیکی میں سبقت کرنے والا نہیں ہے کہ جس کا اونٹ پہلے پہنچ جائے یا جس کا گھوڑا پہلے پہنچ جائے, بلکہ نیکی میں سبقت کرنے والا وہ شخص ہے جس کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت فرما دے. نیکی میں سبقت کرنے والا وہ ہے جس کی اللہ تعالی مغفرت فرما دے. اگر آپ پہلے پہنچ گئے مگر چار آدمیوں کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے جی, اور اللہ نے آپ کی مغفرت نہ کی, تو مجھے بتائیے پہلے پہنچنے کا کیا فائدہ ہوگا. آپ پیچھے پیچھے پہنچے, آپ سے پہلے لوگ پہنچ چکے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی مغفرت فرما دی تو آپ نیکی میں آگے بڑھ گئے نہیں بڑھ گئے. نیکی میں آگے بڑھنے والا وہ نہیں ہوتا جس کا اونٹ پہلے پہنچ جائے یا جس کا گھوڑا پہلے پہنچ جائے. نیکی میں آگے بڑھنے والا وہ ہے جس کی مغفرت ہو جائے, اللہ تعالی جس کی مغفرت فرما دے. اس لیے حج کے اندر بلکہ تمام عبادات کے اندر ہمیشہ سکون سے رہنا چاہیے اور سکینت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے, عبادات ادا کرنی چاہیے. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے اور یہی شریعت کے احکام کے مطابق ہے. تو یہ وہ اہم باتیں ہیں جو حج سے متعلق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.
الحمد
نہیں, کوئی ایسے کوئی خاص بات نہیں, بہتر جمعہ ویسے افضل دن ہے, لیکن خاص جمعے کے دن کو جو حج اکبر کہتے ہیں یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. اصل میں عمرے کو کہا جاتا ہے حج اصغر, آپ کو بتاؤں, اور حج کو کہتے ہیں حج اکبر. اب لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ اگر جمعے کے دن حج ہو تو وہ حج اکبر ہے, لیکن ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. يا ارحم الراحمين, ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, یا بیٹھنے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے, ستھری زندگی عطا فرمائیے, سکینت والی زندگی عطا فرمائیے, راحت والی زندگی عطا فرمائیے. یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دیجئے, آخرت بھی اچھی کر دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے, جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے, ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دیجئے, ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دیجئے, رزق حلال عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما دیجئے, ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, بار بار ہمیں حج اور عمرے کی اور اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرمائیے, اس میں اخلاص عطا فرمائیے, ریا سے بچائیے, دکھاوے سے بچائیے, حرام مال سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے, اور حلال طیب مال ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے ملک کے حالات درست فرما دیجئے, ہمارے ملک سے بد امنی کو دور فرما دیجئے, جو لوگ فحاشی اور یعنی پھیلانا چاہ رہے ہیں یا اللہ, دین کے خلاف احکام جاری کر رہے ہیں یا اللہ, ان کو ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں حکومت عادلہ نصیب فرمائیے. یا اللہ ایسی حکومت عطا فرمائیے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے والی ہو. یا اللہ یا ارحم الراحمین, پاکستان سے بد امنی کو دور فرما دیجئے, بے روزگاری کو دور فرما دیجئے, کرپشن کو دور فرما دیجئے, مہنگائی کو دور فرما دیجئے, اس کو اسلامی فلاحی مملکت بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو حقوق و لباد ادا کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ حقوق و لباد ادا کرنے والا ہمیں بنا دیجئے, اور یا اللہ اپنے حقوق بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین, جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی فرض ہمارے ذمے نہ ہو, اور کسی مسلمان کسی انسان کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ, مرنے سے پہلے تمام حقوق سے
اور تمام فرائض واجبات سے ہمیں سبکدوشی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Yeah.